سلام الله عليكم أجمعين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمثابة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما أنعمه، وله الشكر على ما ألحمه، والثناء بما قدمه، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى إطرته الطيبين الطاهرين، لا سيما سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الخصوص مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الدعيم على أعداء الله من آن إلى يوم لقاء الله. آپ سب کی حضور اور سب مل کر پیشگاہ مقدس و مکرم حضرت بقیت اللہ صاحب العصر والزمان کے حضور آج ان کی جدہ اور مادر گرامی کی شب شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ آرزو اور دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ صاحب العصر والزمان کی اس دولت الکریمہ، اگر ہم مر بھی جائیں تو عالم رجت میں ہمیں واپسی نصیب ہو، اور ہم بہت سے ظالمین کو کفر کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھ سکیں انشاءاللہ. غم کی رات ہے اور دکھ کی رات ہے، اور ساتھ ساتھ پیغام کی رات ہے، فہم و شعور کی رات ہے، سمجھداری کی رات ہے، ایثار وفا اور قربانی کی رات ہے، اور اپنے شریف فریضے کو سمجھ کر اس فریضے کے راستے میں استقامت دکھانے ڈٹ جانے کی رات ہے، چاہے اس میں اپنی جان بھی لٹانا پڑے تو پیچھے نہ ہٹا جائے. یہی پیغام ہے آج کی رات کا اور اس سید کائنات کا. جو موضوع ہم نے آج کی رات کے لیے انتخاب کیا تھا وہ آپ کا اس پہلا خطبہ، یا جس کو آج کی زبان میں کہیں تو عوامی خطاب ہے، جو مسجد نبوی میں آپ نے ارشاد فرمایا. جب آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کی ذاتی ملکیتی زمین میں موجود ملازمین کو بے دخل کیا گیا ہے، اور حکومت کی جانب سے جبری طور پر اس زمین پر قبضہ کیا گیا ہے، اور سرکاری کارندے اس زمین پر کنٹرول کر چکے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ مسلسل تیزی کے ساتھ بہت ہی مختصر ٹائم میں اور انتہائی ایک غم و اندوہ اور دکھ اور ایک انہونے ماحول میں، کہ حضور پاک کی رحلت کا غم کا ماحول تھا، سرکار کائنات کی رحلت کا، رحمت للعالمین کی رحلت کا، اس دوران مسلسل یہ کے بعد دیگر حوادث تھے کہ ایک کے بعد ایک رونما ہو رہے تھے. لہذا تاریخ کہتی ہے کہ جب سیدہ کائنات کو اطلاع ملی تو ظاہر ہے کہ گھریلو بات چیت کے بعد اور صلاح مشورے کے بعد سیدہ کائنات نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس حق کو واپس لینے کے لیے انہیں گھر سے باہر آنا ہوگا. آج تک بی بی نے کبھی کوئی پبلک خطاب یا عوامی خطاب یا اجتماعی کسی بڑے اجتماع میں آ کر کوئی گفتگو آپ نے براہ راست نہیں فرمائی ہے. لہذا آپ گھر سے نکلی تو تاریخ کہتی ہے لعقت خمارها علی رأسها واشتملت بجلبابها واقبلت فی لمعة من حفدتها ونساء من قومها. آپ کی عظمت و جلالت کا اظہار ان الفاظ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب تصدیق ہو گئی کہ آپ کے حق کو جبری طور پر چھینا گیا ہے تو آپ نے چادر اٹھائی، خمار رہا علی راسیہا، یعنی اس مکنے کے علاوہ آپ نے ایک بڑی چادر اوڑی جو سر سے پاؤں تک، جیسے کہ آج حجاب میں اسپیشلی بہت سے ملکوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نکلی تو گھر کے اس دروازے سے نکلی جو گلی کی طرف کھلتا تھا، نہ کہ اس دروازے کو آپ نے استعمال کیا جو براہ راست مسجد کے اندر کھلتا تھا، اور یہ واحد دروازہ تھا کہ وَغَلَّقِ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَا، تمام دروازے جو ہے سد الابواب الا بابا، تمام دروازوں کو بند کرنے کا خدا کی جانب سے حکم آیا، مگر یہ کہ سیدہ کائنات کے گھر کا دروازہ براہ راست مسجد کے اندر کھلتا تھا، لیکن آپ نے وہ دروازہ استعمال نہیں کیا. حکمتیں ہیں اس کے پیچھے. سمجھیں اس کائنات کی سیدہ کی اس انتہائی بحرانی حالات کو کس طرح مینج کرتی ہیں، اور کیسے اپنی انتہا تک کوشش کرتی ہیں کہ اس حالات کو بدلا جائے، تبدیل کیا جائے، اور اس کے لیے جائز ترین وسیلے کا بھی انتخاب کرتی ہیں کہ انشاءاللہ ہم وقت ملتا ہے تو ڈسکس کریں گے اس کے ایک پہلو کو، اور گلی سے تاکہ لوگوں تک اطلاع پہنچے، اور خواتین کے ایک جھرمٹ میں آپ جو ہے مسجد کی طرف نکلی اور مسجد نبوی کی طرف چلی. تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ چل رہی تھی کہ تو بہت سی خواتین نے کہا کہ جیسے کہ رسول خدا چل رہے ہیں، سیدہ کی چال بالکل ایسی ہی ہے جیسے پیغمبر خدا کی چال تھی. روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ جو بڑی سی چادر آپ نے اوڑی ہوئی تھی اس کا پہلو زمین میں خط اور نشان بناتے ہوئے جا رہا تھا. جب آپ مسجد میں داخل ہو گئیں تو نئی جبری اور قابض حکومت انصار و مہاجرین اور بہت سے دیگر مسلمانوں کے درمیان اس حکومت کے حکمران بیٹھے ہوئے تھے. آپ مسجد میں داخل ہو گئیں اور اس پردے کے پیچھے جلوہ افروز ہو گئیں جو خواتین کے لیے مخصوص تھا، اور آپ کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر ماحول میں کچھ دیر کے لیے ایک ٹھہراؤ سا آ گیا. سب کی نگاہیں سوالیہ تھی، سب کے کانوں میں خبر آئی تھی کہ رسول زادی ایک انہونے طریقے سے آج ایک بالکل منفرد انداز سے مسجد نبوی تشریف لا رہی ہے. لہذا جب آپ پردے کے پیچھے گئیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کی رحلت کا وقت آیا، ممبر رسول پر نظر پڑی ہوگی، اور لہذا آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا. جب آپ رونے لگی تو آپ کی بکا کے ساتھ ساری خواتین رونے لگی، اس کے بعد پوری مسجد رونے لگی، اور اس کے بعد مسجد کے ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھیں جسے ہم اور آپ تسلی و تشفی کی آوازیں کہتے ہیں، اور اس کے بعد مجموعہ خاموش ہو گیا. اور یہاں سیدہ کائنات ہیں اپنی حیات طیب و طاہر کا پہلا عوامی، یوں کہوں گا عوامی انقلابی خطاب کرنے جا رہی ہے. حمد و ثنا الہی بجا لایا. میرا موضوع نہیں ہے مگر نہ کس انداز سے حمد و ثنا بجا لایا. آج تک علماء ہیں کہ اس کی شرح و تفسیر لکھ رہے ہیں. توحید کے ایسے ایسے گوشے اور پہلو اس کے اندر پوشیدہ ہیں کہ ایک موحد کے لیے توحید اگر سمجھنا ہو تو سیدہ کائنات کے خطبے کا جو آغاز ہے وہ سراپا خدا کی وحدانیت کے اوپر اور خدا کی صفات کے اوپر، خدا کی لایزال قدرت کے اوپر، اس کی گہرائیوں کے اوپر ایک بہترین کمپلیٹ قسم کا کورس اور درس ہے. اس کے بعد آپ نے نبوت کو بیان کیا. تاریخ نبوت بھی بیان کرتی ہیں، قبل از نبوت کو بھی بیان کرتی ہیں، لیکن اتنے مختصر جملوں میں اور اتنے خوبصورت پیرائے اور الفاظ کی بندش اور فصاحت و بلاغت میں کہ پوری پوری جس طرح ہم کہتے ہیں اس کی سمندر کو کوزے میں سمونا، تو واقعاً ہمارے پاس وہ تعبیر کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. لہٰذا ہم جو کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ حقیقت میں سمندروں کو آپ الفاظ کے کوزوں میں سمیٹ سمیٹ کر ان کے سامنے بیان کر رہی ہے. علماء کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کے مین 10 ایسے ٹائٹل ہو سکتے ہیں، 10 ٹائٹل دیے جا سکتے ہیں जो जुमला बंदी, गहराई, दलाइल, अदब के अतबार से बेमिसाल खुतबा है, तौहीद के हवाले से खुदा की वसअत जो लामहदूद शान और मंजिलत और जात को लेकर, नबुवत और फिर इमामत और विलायत के फलसफे को लेकर, और क्योंकि इमामत और विलायत करंट इशू है इसलिए फरमाती हैं कि इमामत की इताअत और विलायत के दायरे में आने से ही हर किस्म के झगड़े और इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं। आपकी सोसाइटी में जो कियोस्क है, जो बोहरान है, वो सारा बोहरान मैनेज हो सकता है अगर आप जो है विलायत और इमामत के निजाम के अंदर आ जाएंगे, तो इस सारे बोहरान आपके खत्म हो जाएंगे, सारे कंफ्यूजन्स आपके खत्म हो जाएंगे। फरमाती हैं वताअतुना निजामुन लिल्मिल्ला व इमामतुना अमानुन लिल्फुरका औ लित्तफरीका। फरमाते हैं कि देखें, ये इमामत है जो आपको एक लड़ी में परो सकती है, ये विलायत है जो आपको कामयाब जिंदगी और कामयाब आखरत दोनों दे सकती है और अता कर सकती है। और यह जाहिर है कि सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं है, इला यौमिल क़ियामा है, असरे गैबत में हो या असरे हाजिर में हो। खुतबे का आगाज हम्द व सना इलाही के बाद एक ऑफिशियल तरीका भी होता है, लेकिन सैदे कायनात जैसी हस्ती के लिए न मालूम कि शायद सैदे कायनात महसूस कर रही हैं कि लोग कायनात की सैदा को शायद भूल गए हैं, अजनबियत पैदा हो गई है लोगों में। इसलिए खुदा जानता है कि वो कौन सा पहलू था या कौन सी सोच थी कि कायनात की सैदा ने खुतबे का आगाज अपने तारुफ से करवाया। हमें कूफे में इमाम जैनुल आबदीन अलैहि सलाम उस अंदाज से तारुफ नहीं कराते जैसे शाम में कराते हैं, क्योंकि शाम वाले इमाम को इतना पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे। कूफे वाले बहुत हद तक अहले बैत को जानते थे, अहले बैत के मानने वाले भी वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद थे, इसी तरह सानिया जहरा जैनब कुबरा। लेकिन ये शहर मदीना है, सैदा कायनात है, यहां तारुफ कराने की जरूरत क्यों पेश आ रही? फरमाती हैं, ए लोगो, जान लो मैं फातिमा हूं और मेरे बाप मुहम्मद हैं। अब मैं तुम्हें इब्तिदा से आखिर तक के वाकयात और तमाम मसाइल से आगाह करती हूं, और गौर से सुनो। वला अकूलु मा अकूलु गलता वला अफअलु मा अफअलु शतता। बहुत ही अजीब जुमले हैं, अजीब तरकीब है, अजीब अरबी अल्फाज को इस्तेमाल किया कायनात की सय्यदा ने। हम उर्दू में इसी तरह कह सकते हैं कि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोलती, और मैं झूठ नहीं बोलती। रिपीटेडली कहती है वला अकूलु मा अकूलु गलता, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। और ये भी जहन में रखो वला अफअलु मा अफअलु शतता, कि मैं कभी गलती नहीं करती, मैं किसी गुनाह का इर्तिकाब नहीं करती हूं। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। लगा लीजिए कि आप कहते हैं कि आप लोग अय्याम फातिमिया में इतने मुहर्रम की तरह क्यों नजर आते हैं, आपने अय्याम फातिमिया को मुहर्रम की तरह क्यों जो है इसकी जो है रंग और इसको मनाने के अंदाज को मुहर्रम और अशरे मुहर्रम की तरह डाल दिया है। आखिर न डाले क्या करें, ये कौन कह रही है? होता हिरकुम ततहिरा, जिसकी रजा अल्लाह की रजा, नबी नबीउल्लाह की रजा है, ये कौन कह रही है? जो सबबे तख्लीके रिसालत और इमामत है, और कभी सय्यदे कायनात कभी मंजर आम पर नहीं आई, कोई खताब नहीं किया आपने, तकरीर नहीं किया, क्या ये सवाल नहीं है? सबसे अहम सवाल नहीं है कि अब इस खताब की जरूरत क्यों पेश आई है बिनते रसूल को, कि वो मस्जिद में आए और खुलकर जो है अपनी पूरी शिनाख्त और आइडेंटिटी के साथ एक खुतबा इरशाद फरमाएं, क्यों इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है? अजीजो, गम का माहौल जरूर है, मैं भी इतना ही जज्बाती हूं इस वक्त जितने आप लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना है, अकल और दिल दोनों की तरफ हमने रुख करना है। अकल नबी ये बातिन है, और अकल हमारे लिए दीन को समझने का एक अहम तरीन जो सोर्स है उसमें से एक है, लिहाजा थोड़ा सा रिलाइज करते हैं। تو اب کیوں خطبے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اب عوامی خطاب کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ نمبر ایک، میں نے عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ نے فدق کو جائز ترین اور بہترین وسیلے کے طور پر استعمال کیا ہے، ہدف فدق نہیں ہے یہ، بلکہ فدق ایک بہترین جائز ترین وسیلہ بن چکا ہے ایک بڑے کاز کے لیے، فدق سے بھی بڑے کاز کے لیے، جسے سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آپ دیکھیں خطبے کا اول اور انتہا فدق کے اوپر کچھ دلائل کے بعد ختم ہونا چاہیے تھا، سیدھے سیدھے فدق کے اوپر کیا ضرورت تھی کہ توحید سے شروع کریں، نبوت کی اہمیت افادیت کے کو بیان کریں، نبوت کی ختمات کو بیان کریں، نبوت سے پہلے کے حالات کو بیان کریں، پھر نبوت کے احسانات کو بیان کریں، پھر اس کے بعد خاندان اہل بیت کی فضیلت کو بیان کریں، اس کے بعد مولا کائنات کی اہمیت اور امامت و ولایت کی اہمیت کو بیان کریں، اور اس کے بعد آخر میں جا کر فدق کو ڈسکس کریں، اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، فدق کے اوپر اپنے دلائل پیش کرتی اور بات ختم کرتی ہو چلی جاتی، کیونکہ جناب سیدہ کائنات کا یہ روٹین تو نہیں تھا، یہ آپ کی سیرت طیب و طاہر میں تو نہیں تھا کہ ہمیشہ آپ عوامی خطابات کیا کرتی تھیں، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے، جب آج آپ کو خطاب کرنے پڑ رہا ہے اور آپ سمجھ رہی ہے کہ اب مجھے آنا پڑے گا، سامنا فیس کرنا پڑے گا، اب مجھے ہی نکلنا پڑے گا، تو اگر مسئلہ صرف اور صرف فدق تک محدود تھا اور صرف فوکس فدق ہی تھا تو اتنی ساری ڈیٹیل کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بعد جو انقلابی گفتگو ہیں جو ایک مومنٹ ایجاد کرنے اور تحریک پیدا کرنے اور ایجیٹیشن سوسائٹی کے اندر ڈالنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتی ہیں وہ کس لیے ہیں؟ لہٰذا جو مین پوائنٹس بن سکتے ہیں، میں تیزی کے ساتھ گزرتا ہوں، وقت کیونکہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، نمبر ایک، جناب سیدہ کائنات معاشرے کو لے کر احساس ذمہ داری کر رہی ہیں، اجتماعی ذمہ داری، سماجی اور سوسائٹی کی ذمہ داری، کیونکہ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت نہ کوئی حق کے لیے نکل رہا ہے اور حق کے لیے جو نکل سکتے ہیں ان کا نکلنا مصلحت میں نہیں ہے، مولا کائنات اور وہ پانچ چھ اصحاب اور اہل بیت رسول میں سے، اہل بیت رسول میں مولا کائنات کے بعد کون سی ہستی بچتی ہے؟ چلے امام علی علیہ السلام پیغمبر کے چچا زاد ہیں اور داماد ہیں، جناب سیدہ کائنات بیٹی ہیں، مؤثر ہیں، زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، یہ احساس کرتی ہیں جناب سیدہ کائنات، لہٰذا اس اجتماعی ذمہ داری کو سمجھتی ہیں، جب کوئی نہیں نکلتا ہے تو خود نکلتی ہیں۔ خلافت پر غاصبانہ قبضے اور فدق کی غاصبانہ سیاست کو برملا کرنا دوسرا بڑا ہدف ہے سیدہ کائنات کا، خلافت پر غاصبانہ قبضے کو بھی برملا کرنا چاہتی ہیں اور فدق کی جو جبری طور پر فدق کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں قابض ہو کر، اسے بھی برملا کرنا چاہتی ہیں، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کے خدائی حق کو، نہ خاندانی حق کو، نہ بنی ہاشم کے حق کو، نہ اس لیے کہ وہ رسول کے داماد ہیں اس لیے، نہ اس لیے کہ جو ہے وہ چچا زاد ہیں اس لیے، نہیں، یہ خدائی حق ہے، الہی حق ہے، قرآنی حق ہے، اس حق کی حفاظت کے لیے نکلتی ہیں، بیوی نہیں نکلی ہیں، زوجہ نہیں نکلی ہیں، بلکہ ایک امام کی فالوور نکلی ہیں، ایک امام کی ماننے والی بن کر نکلی ہیں، لہٰذا خود کو منظر عام پر آنے کے آنا واحد راستہ سمجھتی ہیں کہ میں اب گھر پہ نہ رہوں۔ 18 سال کے قریب آپ کی عمر طیب و طاہر ہو چکی ہیں، کبھی آپ اس طرح عوامی خطابات نہیں کرتی، لیکن آج ضرورت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ اب یہاں پر سیدہ کو باہر آنا پڑ رہا ہے اور اس کا احساس کر رہی ہیں۔ ہمیں اس بات پر توجہ رکھنا ہوگا کہ سیدہ کائنات نے کبھی اپنے لیے کوئی اسپیشل اسٹیٹس کا جو ہے تقاضا نہیں کیا، نعوذ باللہ، بلکہ کبھی اس کی قائل ہی نہیں رہی ہیں، کائنات کی سیدہ ہونے کے باوجود کبھی یہ نہیں کہا میرے لیے ایک اسپیشل اسٹیٹس ہونا چاہیے، کیونکہ میں آپ کے جو حکمران ہیں، آپ کے نبی ہیں، میں اس کی بیٹی ہوں، فاقے آپ کے گھر میں بھی تھے، جیسے دوسروں کی زندگی تھی ایسے آپ کی تھی، کوئی خاص مراد آپ کے پاس نہیں تھی، کسی اسپیشل سٹیٹس کے آپ قائل نہیں تھی، عام خواتین کی طرح آپ بھی چکیاں پیستی تھیں، آپ بھی جو خواتین اگر کوئی اجتماعی رول ادا کر رہی ہیں تو آپ بھی ادا کر رہی ہیں، کبھی اپنے آپ کو جو ہے باوجود اس کے کی وجہ تخلیق کائنات ہیں، افضل و اکمل و کامل و برتر ہیں، اس کے باوجود آپ اس سٹیٹس کو کبھی سامنے نہیں لاتی ہیں، لیکن آج آج اس کا تذکرہ کرتی ہیں، آج اپنے اس حقیقی مقام و منزلت کو جب دیکھ رہی ہیں کہ امت غلط راستے پر ہیں تو میدان میں لے کر آ جاتی ہے اس کو. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ صرف آپ کا امتیاز ہے، یہ فضیلت بھی صرف آپ کی ہی ہے کہ آپ مسلم معاشرے کے اس اندرونی ظلم، بے انصافی اور استبداد کے خلاف میدان میں آ جاتی ہیں ایک ایسے وقت میں جبکہ بحرانی ترین حالات ہیں. آپ نے گزشتہ مجلس میں سن لیا کہ دو دفعہ مولا کائنات ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور 10 آدمی نہیں آتے ساتھ میں، 40 جو آنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں آ جاتے ہیں بعد میں. آپ نے نظر لگا لیا، ہزاروں کی تعداد میں اجتماع ہے، ہزاروں کی پاپولیشن ہے. اب ایسے وقت میں یہ صرف آپ کا امتیاز اور آپ کا کمال ہے کہ آپ میدان میں اترتی ہیں. آپ فرماتی ہیں، اسی خطبے کے اندر فرماتی ہیں، معاشرے کا حق ہے کہ وہ معصوم امام کی رہنمائی، رہبری اور قیادت سے فیضیاب ہو جائے. یہ صرف یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ہمارا حق ہے کہ امامت ہمارے پاس رہے، یہ نہیں فرماتی ہے کہ صرف جو ہے مولا علی کا حق ہے، فرماتی ہے نہیں، سوسائٹی کا بھی رائٹ ہے. سوسائٹی کا یہ رائٹ ہے کہ صحیح لیڈرشپ، صحیح قیادت، صحیح رہنمائی اس کے پاس ہونا چاہیے، یعنی وہ سوسائٹی کے حق کا بھی دفاع کر رہی ہیں. اور فرماتی ہیں دیکھو، معاشرے سے، امت سے، امت مسلمہ سے، آج مومنین سے اس حق کو چھینا گیا ہے. صرف مولا علی سے خلافت نہیں چھینی گئی ہے، لوگوں سے بھی صحیح رہنمائی کا حق چھینا گیا ہے. یہ اس خطبے کے اندر بیان فرماتی ہیں. درست ہے، خطبے کا پس منظر فدق کی زمین پر سے قبضے کو چھڑانا ہے اور فدق کے حق کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے دلیل پیش کرنا ہے، لیکن بات صرف اس لیول تک نہیں ہے. میں نے عرض کیا، فدق، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے، فدق در حقیقت وہ جائز وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے امت کو بیدار کرنا ہے تاکہ وہ صحیح قیادت، لیڈرشپ کے پیچھے آ جائیں. اور اس کے لیے فدق ایک بہترین ٹائمنگ ہو چکی ہے کہ انہوں نے یہ بیوقوفی کی ہے، میرے خیال میں تو اسٹریٹجیکل غلطی کی ہے جو فدق پر انہوں نے پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. اگر فدق ہی اتنی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی تو مولا علی کے دور میں فدق کو واپس لے لیتے مولا علی علیہ السلام. بہرحال دوسرے الفاظ میں اب جو ہے یہ غور کیجئے گا، اب میرے خیال میں گراؤنڈ بن چکا ہے، اب آپ میں کچھ جملے کہوں تو آپ کے لیے ہضم ہونا آسان ہوں گے، کیونکہ میرے خیال میں بہت کم اس طرح ڈسکس ہوتا ہے اگرچہ علماء کرام کرتے بھی ہیں. دوسرے الفاظ میں جناب سیدہ ایک تاریخی تحریک کا آغاز کر رہی ہیں، ایک اپرائزنگ ہے، اور یہ اپرائزنگ جو اس وقت جناب سیدہ نے شروع کیا تھا یہ آج بھی جاری ہے، آج بھی موجود ہے. سرحدیں کراس کر کے، فلانگ کر، زمانوں کو کراس کر کے، صدیوں کو کراس کر کے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کربلا ہر دور میں ہے، کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا، جی ہاں، سیدہ کائنات کی یہ جو تحریک ہے، یہ جو آغاز ہے حق کے لیے اندرونی ظلم و بے انصافی کے خلاف، یہ بھی آج موجود ہے. جغرافیہ کراس ہو چکا ہے، کلو یوم اور کلو ارض کی طرح ہے یہ بھی، اور اس کا اختتام تب ہوگا جب صاحب العصر والزمان کا ظہور ہوگا. یہ ایک اپرائزنگ ہے. فدق اس وقت کی قابض حکومت کے خلاف ایک انقلابی تحریک ہے جس کا ہدف اور مقصد کسی زمین کے ٹکڑے کے حصول سے بڑھ کر اسلامی حکمرانی کو صحیح الہی نظام و ناظم و منتظم تک پہنچانا ہے. نظام بھی، ناظم و منتظم بھی، صحیح ناظم اور نظام دونوں کو جو ہے اس تک پہنچانا جناب سیدہ کا یہاں پر مقصد ہے. فدق ایک ایسی قوم کے لیے، ایک ایسی پبلک اور عوام کے لیے، ایک ایسی سوسائٹی کے لیے ایک ریفارمر مومنٹ ہے، ایک اصلاحی تحریک ہے جو قوم واپس جانا چاہتی ہے، جاہلی سماج کی جنب پلٹ کر واپس جانا چاہتی ہے، اس کے لیے ایک اصلاحی تحریک ہے یہ فدق. کیا ہم لفاظی کر رہے ہیں؟ قبلہ آپ خطابت کرنے لگ گئے، وہ خطابت جو کی دلائل اور حقیقتوں اور مستند باتوں سے ہٹ کر ہوتی ہیں، सिर्फ लफाजी होती है, क्या हम कुछ हमेशा कर रहे हैं, या आप इन बातों के पीछे कोई सबूत भी रखते हैं, प्रूफ भी रखते हैं? जी हाँ, प्रूफ भी है हमारे पास। हम ऐसी ही लफाजी नहीं कर रहे, हम अपने मिजाज की नऊज़ुबिल्लाह बातें नहीं कर रहे हैं। बतौर मिसाल खुतबे फतेहगिया के कुछ इक्तबासात, बतौर मिसाल सईदे कायनात के खुतबे के इन जुमलों पर गौर कीजिएगा कि कैसे एक इनकलाबी हस्ती मुखातब हो रही है, कैसी एक रिफॉर्मर मूवमेंट को लीड करने वाली बाअजमत हस्ती किस अंदाज से गुफ्तगू कर रही है, कभी अंसार को कभी मुहाजरीन को। अगर अगरची फोकस अंसार के ऊपर है, अंसार वो जो मदीने वाले थे, वो जो हिजरत के वक्त रसूलुल्लाह को जिन्होंने वेलकम किया था, वो जो तलाउल बद्र अलैना वाले थे, वो जिन्होंने अपनी आधी जायदाद आने वाले मुहाजरीन में बांटी थी, इस तरह का इस लेवल का ईमान और फिक्र और सोच इनके अंदर मौजूद थी, इनमें एक अच्छाई का अंसुर था, इनमें ईसा और कुर्बानी के अनासिर इनके अंदर मौजूद थे, लिहाजा फोकस उनको रखा हुआ है। खुतबे पे गौर कीजिए, यूं लगेगा आपको सानिया जहरा कूफे में खुतबा दे रही है, आपको कहें पर लगेगा मौला अली सफेन में खुतबे दे रहे हैं, आपको कहें पर लगेगा इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दरबार शाम में यजीद को ललकार रहे हैं, बिल्कुल वही अंदाज आपको नजर आएगा। या कभी आपको लगेगा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस जो है साजिशों और साजिश नुमा जंग के दौरान जिस अंदाज से भाभियों को मुखातब कर रहे थे, अमीर शाम को मुखातब कर रहे थे, वो अंदाज आपको यहां पर नजर आएगा। आपको अगर सानिये जहरा ज़ैनब कुबरा के खुतबे में ललकारो पुकारो एक जज्बा इनकलाबियत तो बुरदबारी और दलील मंतिक नजर आती है, तो अपनी माँ से सीखा है। आए जरा इस सानिये जहरा की माँ फातिमा जहरा, वो सानी है ना, ये फातिमा जहरा है। इनके खुतबे के इन जुमलों को देखा, यो माओ शरण नकीबती व आजाद मिल्लती وحزنت الاسلام ما هذه الغميزه في حقي والسنه عن ظلامي। क्या खताब है, क्या खुतबा है, ये कौन है, ये इनकलाबी रहनुमा, ये जो ललकार रहा, ये जो बेदार करना चाहता है, ये जो मुर्दा रूहों के मुर्दा मुर्दा जिस्मों के अंदर रूह है इनकलाब फूंकना चाहता है, उन डेड बॉडीज के अंदर जिंदगी डालना चाहता है कि उठो, बेगैरत मत बनो, शैतान के दाम में मत फंस जाओ, लालच में मत पड़ो। ए तर्जुमा क्या है, या माशर नकीबती व आजाद मिल्लती, ये अरबी मुश्किल नहीं है, माशर नकीबा मुश्किल है, तो आजाद मिल्ला, मिल्ला वही मिल्लत से है। वह हजनत इस्लाम, हम दुआ में नहीं पढ़ते थे, हजना हजाना से है, हजानत इस्तेमाल होता है, गोद को कहते हैं आम अल्फाज में, हजनत इस्लाम, इस्लाम की गोद, इस्लाम को सीने से लगाने वालों, क्या फरमात, ए मिल्लत के मददगार जवानों और इस्लाम की मदद करने वालों, क्यों हक को मजबूत करने में, हक का साथ देने में सुस्ती कर रहे हो, और जो जुल्म मुझ पर हो रहा है इस जुल्म को लेकर ख्वाब गफलत में हो। अल्लाह अकबर, ये सही रहेगा, ये बिल्कुल वैसे जुमले नहीं है जो जंग के सफीन में मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबों में नजर आते हैं, ये वैसे जुमले नहीं है जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अला तरौन अन अलहक ला युमल बी व अन अलबातिल ला युतना, ये बिल्कुल वही नहीं है, बिल्कुल ये सानिया जहरा के लब व लहजा नजर नहीं आता कि जो दरबार में सुन रहा था, अमा वल्लाह या यसीद कित कैद कब व नासिब जुहदक, नहीं है, या मौशर नकीबति व आजाद मिल्ला व हजनत इस्लाम मा हाजिह अलगमीज़ फी हक़ अल्लाह। ये सईदे कायनात मस्जिद नबवी के अंदर करबला से पहले करबला है। अल्लाह अकबर। हजीजो खुतबा फतेहगिया मिनास्किया की अंसार पर फोकस है, अंसार पर तनकीद है, अंसार को तनकीद करती है और आखिरी अल्फाज भी अंसार को ही कह देती है, कभी प्यार से मुखातब करती है कायनात की, बिल्कुल जब प्यार से मुखातब करती हैं तो यूं लगता है जैसे पैगंबर इस्लाम बोल रहे हैं, वही पैगंबर जिसके बारे में कुरान कहता है कि ला अल्लाह का बाकी, ये पैगंबर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, क्यों, आप लोगों की मोहब्बत में, कि आप लोग कहीं बिगड़ ना जाओ। ये पैगंबर हद से ज्यादा अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपने आप को तकलीफ में डाल रहा है, اس پیغمبر کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ آپ میں سے کوئی لوگ غلط راستے پر چلے جاؤ، بدکردار بن جاؤ، یہ برداشت ہی نہیں کرتا، برداشت نہیں ہوتا بالکل. کبھی یوں الفاظ نظر آتے ہیں کائنات اس سیدہ میں، جیسے فرماتی ہے ایوہ بنی قلیلتو اہزم تراث ابی وانتم، کہتا ہے اے فرزندان قلیلہ، قلیلہ ان انصار کے لیے ایک خطاب دیا ہے، کہتا ہے اے گروہ انصار کیا یہ مناسب ہے، یعنی کیا یہ تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے، تمہارا ایمان گوارا کرتا ہے، میں باپ کی میراث سے محروم رہوں اور تم جو ہے تماشا دیکھتے رہو، تم سن رہے ہو، تم لوگ یہاں موجود ہو، کہ تو تم یہاں موجود ہو، تم سن بھی رہے ہو، میری پکار تم تک پہنچ رہی ہے، تمام واقعے کو تم جانتے ہو، تمہاری تعداد بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر، یعنی فرماتے تم کمزور نہیں ہو، تمہاری تعداد کم نہیں ہے، تمہاری تعداد زیادہ ہے، تم طاقتور ہو اور اسلحہ بدست ہو. اللہ اکبر، کیا مطلب ہے طاقتور ہو اسلحہ بدست ہو؟ کیا دعوت دے رہی ہے جناب سیدہ؟ یعنی اٹھو، اپنی طاقت کو استعمال کرو، اس اسلحے کو بھی نکالو، اس اسلحے کو زنگزدہ مت بناؤ صرف باغ فدق لینے کے لیے، یا غلط راستے کو کاٹ کر صحیح ڈائریکشن کی طرف امت کو ڈالنے کے لیے. یہ کس طرح کے جملے ہیں کائنات کی سیدہ کہ یہ ایک انقلابی رہنما بات نہیں کر رہا، یہ ایک ایسی ہستی بات نہیں کر رہی ہے جو حق کے راستے میں ایک زبردست قسم کی مومنٹ کا آغاز کرنا چاہتی ہے اور حالات کو یک دم پلٹنا چاہتی ہے. کیا فرماتی ہے؟ میرے استغاثے کی آواز، میرے فریاد کی آواز تم تک پہنچتی ہے. میں عربی کو چھوڑتا ہوں اس لیے کہ وقت جو ہے ضائع نہ ہو جائے. میرے استغاثے کی آواز تم تک پہنچتی ہے لیکن تم اس پر لبیک نہیں کہتے. اللہ اکبر، یہ دکھ بھرے جملے ہیں. یہ ایک مومن فرد کے جذبات کو سیدھے جا کے جو ہے چوٹ پہنچانے والے جملے ہیں. کہیں کہ میں رسول کی بیٹی، میں کائنات کی سیدہ، میں حسنین کی ماں، میں علی کی زوجہ، میری یہ آواز اور فریاد، استغاثہ کا لفظ استعمال ہے، استغیث، فرمایا میری استغاثہ، میری حل من ناصر ینصرنا، یہ میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے لیکن تم لوگ لبیک نہیں کہتے ہو، تم میری فریاد کو سن رہے ہو لیکن میری فریاد رسی نہیں کرتے ہو، کیوں مدد نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، یہ جملے کیا ایک انقلابی خاتون کے صدائے حل من مبارز نہیں ہے؟ یہ باطل سے ٹکرانے کی دعوت نہیں ہے؟ یہ حق کے راستے میں مشکلات کو گلے سے لگانے کی تلقین نہیں ہو رہی ہے؟ یہ استقامت دکھانے، ڈٹ جانے اور ماحول کو پلٹنے کی دعوت نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سیدہ کائنات، اب اسی کی بیٹی ثانیہ زہرا، کیونکہ ہم اور آپ زیادہ واقف ہیں نا، ہم زیادہ سنتے بھی ہیں نا، یہ اسی کی ماں ہے، اسی ثانیہ زہرا کی ماں. اس نے ایک ایسی ماں سے تربیت پائی ہے، جب ایک مبارز، ایک حل من اور ایک حل من مبارز کے انداز میں ایک خاتون ایمان کی طاقت اور حیا اور عصمت و پاک دامنی کے ساتھ باطل کو للکارتی ہے اور حق پرستوں کو جب جذبہ دلانے کی کوشش کرتی ہے تو یہی انداز ہوتا ہے، وہی انداز جو ثانیہ زہرا کے خطوں میں آپ نے دیکھا، وہ آج ان کے ماں کے خطبے میں آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ انصار ہو یا مہاجر، بت بنے کیوں رہے؟ اس قدر کھلے اور واضح اور باشغاف الفاظ میں، یعنی کھلے عام انہیں ہر پہلو سے غیرت دلانے کی سیدہ کائنات نے کوشش کی، اس کے باوجود وہ بت بنے کیوں رہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ تجزیہ کر سکتے ہیں تاریخ کو پڑھ کر، کچھ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن خود کائنات کی سیدہ اپنے خطبے کے آخری حصوں میں جب دیکھتی ہیں کہ اس قدر گفتگو کے باوجود اٹھتے نہیں ہیں، یہ اسی وقت اٹھنا چاہیے تھا، بالکل اسی طرح جیسے مختار اٹھا، یا لسارات الحسین، یا لسارات الزہرا، یہ اٹھنا چاہیے تھا، یا زہرا کے ساتھ، یا فاطمہ کے ساتھ، یا بنت رسول اللہ کے ساتھ، یا علی کے ساتھ، नहीं उठते हैं तो फिर जो है न उठने की वजह बयान करती है, बुत बने रहने की वजह बयान करती है। मस्जिद नबवी के अंदर इंसान नुमा बुतों के असली जो हकीकत है, ये इंसान नुमा गोश पोश के जो बुत यहां पर बैठे हैं, खाने खुदा से मौलाए कायनात ने पत्थरों के बुतों को तोड़ के फेंका था। इंसान नुमा बुत कायनात की सैयदा रसूल जादी के सामने सुमन बुकमन बन के बैठे हुए हैं। वजह क्या है? फरमाती है, अलाओ वकत अराओ अन कद अखलक्तुम इलल खफ्जी, मैं देख रही हूं कि तुम लोग आराम और मजे और सुकून की जिंदगी में डूबे हुए हो। कद अरा अन कद अखलक्तुम इलल खफ्जी, मजे और सुकून की जिंदगी में डूबे हुए। मतलब क्या? मतलब ये कि अब मिजाज में तब्दीलियां आ गई हैं, तुम लोग आराम तलब बन गए हो, हमारे वही जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कंफर्ट जोन में जाना चाहते हो, कंफर्ट लाइफ चाहते हो, दीन के लिए खुदा के लिए बिनते रसूल के लिए मुश्किलात को गले लगाने के लिए तैयार नहीं हो। वह अब तुम मन हुआ हक बिल बस्ती वल कब्दी, फरमाते हो तुमने उससे रुख मोड़ लिया, तुमने अपनी डायरेक्शन उस चीज से चेंज कर ली जो तुम्हें अच्छे की तरफ बुलाता और बुरे से रोकता था। अहक्कु लफ्ज मन हुआ अहक्कु यानी सिर्फ वही वही एक हस्ती है जो तुम्हें सही डायरेक्शन की तरफ बुला सकता है और गलत डायरेक्शन और गलत जगह से तुम्हें बचा सकता है, उससे तुमने मुंह मोड़ लिया है, जहन में रख लो। व खलाउ तुम बिद्दाती व नजाउ तुम बिद्दई की व सआती, तुम लोग अब मुश्किल और सख्ती को छोड़कर आराम तलबी की तरफ चले गए हो। यानी क्या मतलब? तुम्हारी आराम तलबी, तुम्हारा ये जो कंफर्ट जोन में और कंफर्ट लाइफ की को अपनाने का जो तुम लोगों ने ठान लिया है कि यार अब हम टेंशन नहीं चाहते जिंदगी में, अब इन झगड़ों में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमें अपने बीवी बच्चे पालने हैं, हमें अपना बस देखना है, इन झगड़ों में कौन पड़ता रहेगा, बहुत हो गया, बदर हो गई, ओहद हो गई, खंदक हो गई, खैबर हो गई, बहुत सारे छोटे छोटे हो गए जंगे, बस ठीक है अब देखो यहाँ एक बहुत बड़ा मसला उठ चुका हुआ है, अंसार मुहाजिर आपस में तसादुम है, हमें अपनी लाइफ गुजारनी है। ये जो कंसेप्ट है तुम्हारा, तुम्हारी आराम तलबी सबब बनी कि उम्मत के साथ ये खयानत हो जाए, तुम आराम तलब बने उम्मत के साथ खयानत हो गई, क्योंकि हक के साथ देने में तुम्हें मुश्किलात दिखाई दिए, हंगामे और झगड़े दिखाई दिए, हंगामे और झगड़ों से कहा कि हमने नहीं जाना हंगामों और झगड़ों में। हो सकता है तुम में से बाज ने इसी मौला अली अलैहि सलाम के उन अकवाल को का सहारा लिया हो, कुन फिल फितने का इब्न लबून, और उसके गलत इंटरप्रिटेशन की हो कि फितनों के वक्त ऊंट के बच्चे की तरह बन जाओ। ये तुम लोगों के जहन में आया हो, भाई ना मैं हम इधर इनके साथ गासिबीन के साथ नई जो है जबरी हुकूमत के साथ हैं, ना हम मौला अली के साथ, हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, भाई हमने इन झगड़ों में पढ़ना ही नहीं है। ये सोचा ये अब तुम मा हुआ आपको वह खलाओ तुम बिद्दाती वना जाओ तुम बिद्दाई की वसाती, जाइक यानी सख्ती को कहते हैं, सख्ती को छोड़कर साती वसात से आराम तलबी। तुम लोग हक के साथ देते हुए तंग आ चुके हो, तुम लोग चाहते हो दूसरों की तरह मादी आराम तलब मजे की जिंदगी गुजारे अपने बीवी बच्चों के साथ, ला तालुक रहना चाहते हो, यार छोड़ो हमें इन झगड़ों में पढ़ना ही नहीं है, यानी जो आज कहते हैं सियासत से हमारा क्या लेना देना है, हमें इन चीजों से पढ़ना ही नहीं है। फिर फरमाती हैं, ये कायनात की सैदा का खुतबा है, ये खुतबा फदकिया है, ये मस्जिद नबवी में पहला बिनत रसूल का पब्लिक खताब है, ये जहन में रखें, ये वही खुतबा फदकिया है जिसके दरवाजे पर जो है उम्मत ने आकर आग लगाई थी। ये उसी सैदा की बात कर रहा हूं मैं किसी और फातिमा जहरा की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और बिनत रसूल की बात नहीं कर रहा, मैं उसी कायनात की उसी हस्ती के खुतबे की बात कर रहा हूं जो आपको सुना रहा हूं। फरमाती हैं, फमजजतुम मा वअतुम मदसअतुमुल्लदी तसव्वगतुम, बस जिस चीज की तुम्हें हिफाजत करनी थी, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए था, उसे प्रोटेक्ट करना था, उसे तुमने दूर कर दिया है, तुमने पहले अपनाया था उसको जैसे एक लजीज टेस्टी खाने को जिस तरह अपनाया जाता है, तुमने पेट भर के खा लिया, उसके बाद तुमने उल्टी करनी शुरू कर दी। एक मिसाल दी है अरबी जबान की, फरमाती है देखें वो चीज तुमने अच्छी लगी यानी हक को तुमने कबूल कर लिया क्योंकि तुम्हें अच्छा लगा, تم نے اللہ کے رسول کو ویلکم بھی کیا، لیکن آہستہ آہستہ تم لوگوں کے اندر تبدیلیاں آ گئی۔ حق کو بچائے رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے مشکلات اور سختیوں کو سہنا پڑتا ہے، تم لوگ اب سختیاں سہنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کہتے ہو تم لوگ شاید لگتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، تمہاری روح اور عقل سمجھتی ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، لیکن تمہاری اندر موجود جو شہوت ہے وہ کہتی ہے ہاں بات تو صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن بھئی دنیا بھی تو ہے، لوگ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، دائیں سب اس سوچ کے نہیں ہیں، سب کہتے ہیں یار ان جھگڑوں میں مت پڑو، آپ اپنی لائف گزارو یہاں پر۔ یہ سوچا، یہ فرمانا چاہتی ہے۔ بے خدا آپ اٹھا کے جائیں اردو میں اس خطبے کی جو ہے ترجمہ پڑھ لیجئے، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، آپ کو یہی کچھ ملے گا۔ فَإِن تَكْفُرُوا، اس کے بعد فرماتی ہے فَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ آگاہ رہو، اگر تم اور روئے زمین کے سارے لوگ بھی نا انکار کر دیں، دین کو بھی چھوڑ دیں، کافر ہو جائیں، خدا تمہارا محتاج نہیں ہے۔ انصار پر فوکس کرتی ہیں اس لیے کہ انصار سیاسی کھیل اور چالاکیوں اور چالبازیوں کا شکار ہو چکے ہیں، یہ ہمیشہ رہتا ہے عزیز و ذہن میں رکھو۔ کائنات کی سجدہ ہمیں پیغام دے رہی ہیں، مخلصین بعض اوقات دنیا طلبی کے شکار ہوتے ہیں، مخلصین باشعور انٹلیکچوئل سمجھدار مومن دیندار افراد بعض اوقات دوسرے چالاک لوگوں کی سیاسی کھیل کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے بار بار ائمہ نے فرمایا زمان شناسی، زمان شناسی، وقت کے حالات کو سمجھنا، وقت کے حالات کو سمجھے، دشمن کی چالوں کو سمجھو، دوست کی کمزوریوں اور دوستوں کو پہچانو۔ اس کی وجہ یہی ہے، انصار مخلص تھے، سیاسی کھیل کے شکار ہو گئے۔ کیسے سیاسی کھیل کے شکار ہو گئے، کیسے دنیا پرستی کے شکار ہو گئے؟ کل ہم نے گفتگو کی تھی نا، سب سے اکیلے ثقیفہ میں کون اکٹھا ہوا تھا؟ مہاجرین تو بعد میں آ کے قبضہ کر لیا انہوں نے اور اپنی دھماکہ چوکڑی کر کے اپنی خلافت کو منوا لیا، پہلے تو انصار کٹھے ہو گئے، انصار کی ایک ٹولی، بگڑی ہوئی ٹولی وہاں کٹی ہوئی، اور اس بات پر اتفاق کر لیا منا امیر و منکم امیر، ادلا بدلی، چلو بھی آج تو آج تمہاری باری ہے، کل ہماری باری ہوگی۔ اس بات پر جو ہے انصار کے جو کرتا درتا تھے وہ وہاں پر بات کر مان کر آ گئے تھے۔ دوسرے الفاظ میں انصار کا وہاں کہنا کیا تھا، ہم قبیلہ، ہماری برتری، بڑا قبیلہ، وہی قبیلہ ہی سوچ، ہماری برتری، ہمارے پاس کیا ہے آج کے زمانے میں، لسانی سوچ، قوم پرستی کی سوچ، پارٹی کی سوچ، یہی تھی قبائلی سوچ، برتری اور قبضے کے عنوان سے اکٹھے ہو گئے، بھائی ہمارا بڑا قبیلہ ہے، ہم بڑے ہیں، ہم نے ویلکم کیا تھا، آج جو ہے ہمیں ہی ہونا چاہیے۔ دوسرا انصار جیسے کہ سیدہ نے فرمایا آرام طلبی کے شکار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں کائنات کی سیدہ رسول زادی کا پہلا عوامی خطاب اور خطبہ فدق، جس کے اندر جو دکھ ہے، جو غم ہے، جو صورتحال ہے اس وقت کی، کل ہم نے ہسٹوریکلی ڈسکس کیا تھا، لیکن یہ اصل جو چیزیں عیاں ہوتی ہیں، انکشافات ہوتے ہیں، جو چیز سمجھنے کی ہے وہ اس خطبہ فدقیہ کے ذریعے سے ہے، کہ ہم سمجھیں کہ سوسائٹی کے اندر یہ جو کہتے ہیں نا میڈیکل کے اندر پیتھالوجی، سوسائٹی کی پیتھالوجی کیا تھی، کیا کیا وہاں پر آصف شناسی کیا تھی، کیا بیماریاں آ گئی تھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے جب چھوڑ دیا، ابعدت من ہوا احق بالبسط والقبض، جو قیادت کے لائق تھا اسے آپ نے معاشرے اور سوسائٹی اور معاشرے اور سوسائٹی کی مینجمنٹ سے آپ نے اس کو دور کر دیا۔ لیکن آگاہ رہو، تم اور روئے زمین کے تمام لوگ بھی اگر غلط راستے پر چلے جائیں تو خدا تو تمہارا محتاج نہیں ہے۔ یعنی امامت و ولایت پر فوکس، امامت و ولایت کی بیعت کی طرف دعوت۔ اسی لیے کوئی مائیکا لال یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ رسول زادی اس دنیا سے چلی گئیں، یہ سوال اب بھی کھڑا ہے کس کی بیعت کر کے چلی گئی۔ بقول آیت اللہ جوادی عامری کی فرمایا، آج تمام امت مسلمہ کے سامنے یہ سوال ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین نے کس کے ہاتھوں میں بیعت کی تھی۔ مطلب کیا، देखें, बेयत करना अपने बाद किसी इमामों, रहबरों, रहनुमाओं, खलीफा, जो भी आप नाम दे दें, उसके हाथ में बेयत करना ये जरूरी है। बेयत किए बगैर मरना जाहिलियत की मौत है। ये अंडरस्टूड है, सबके लिए इत्तफाक रखते हैं इसके ऊपर। तो सवाल ये है, बिन्त रसूल ने, वो जो जिसकी रजा पे खुदा राजी है, जिसके नाराजगी पर खुदा नाराज है, इस लेवल तक की अजमत व बुलंदी है, किसके हाथों में बेयत किया? बगैर बेयत के इस दुनिया से तो यकीनन नहीं चली गई है। कायनात की सैयदा मुमकिन ही नहीं है। उम्मुल अइमा है, उम्मुल अवलिया है, सोचा भी नहीं जा सकता है। तो किसके हाथों में बेयत की थी? कोई तो इमाम था ना जिसके हाथों में बेयत की, तो वो कौन था? अगर कहेंगे कि आप वही हुक्मरान था जो जबरी तौर पर हुक्मरान बन चुका था, तो उनके लिए तो ये जुमले हैं जो सैयद कायनात ने फरमाए। उनसे तो वो खुल के कह के इस दुनिया से चली गई कि मैं इससे राजी ही नहीं, मैं तो नाराज हूं। खुतबे के आखिरी जुमले, और मैं भी आपकी जहमतें तमाम करना चाहता हूं, और शबे शहादत भी है, आखिर में अपना दर्द दिल बयान करती हैं और मस्जिद नबवी में आने की वजह भी बयान करती हैं कि क्यों आई मस्जिद नबवी। फरमाती हैं, अला वक़द कुल्तु मा कुल्तु, हाजा अला मारिफति मिन्नी बिल खदलतिल्लती खमरतुकुम वल खदरिल्लती इस्तशअरतु इस्तशअरतहा कुलूबुकुम वलाकिन्नहा फैज़तुन नफ्सी ونفثة الغيث وحوز القناة وبثة الصدر وتقديم الحجة الله أكبر سلام الله عليها। फरमाती हैं, ए लोगो आगा रहो, जो कुछ मुझे कहना चाहिए था मैंने कह दिया, हालांकि मैं जानती हूं कि तुम लोग मेरी मदद नहीं करने वाले, तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे। हकाइक भी हैं, और उस वक्त देखें कायनात की इस अजीम हस्ती की, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं पता नहीं, मुझे कोई लफ्ज मुनासिब नहीं लग, मैं बेबसी कहूं मुझे अच्छा नहीं लगता, बेकसी कहूं मुझे अच्छा नहीं लगता। आप समझ सकते हैं कि कायनात की एक अजीम हस्ती, सैदे कायनात, अगर के मैं जानती हूं कि तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे, और तुम लोगों के जो प्लान और खुफिया मंसूबे हैं वो भी मुझसे पोशीदा नहीं है। फिर फरमाती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिल में एक दर्द था, जिसको जो है मैंने, वो दर्द मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। मैं इसलिए जो है यहां पर आई कि मैं उस दर्द को जाहिर करूं और ताकि तुम पर हुज्जत तमाम हो जाए। जी हाँ अजीजो, ये जो दर्द है ये एक रूहानी और मानवी दर्द है। ये अजीम उल मर्तबत हस्तियां ही इंसानियत की हिदायत के वक्त इस दर्द का एहसास करती हैं। यही दर्द ही उनकी अजमत की पहचान और शिनाख्त है। फरमाती हैं कि ये एक दर्द था जो इस दर्द और इस दर्द की तकलीफ की वजह से मैं तुम्हारे पास आई मस्जिद में, और मैंने तुम पर हुज्जत तमाम कर दी है। और ये रूहानी और मानवी और अजमत का जो दर्द है ये एक जानिब, लेकिन एक और दर्द इस दर्द के साथ उस वक्त इजाफा हो जाता है जब आप दरो दीवार के दरमियान आ जाती हैं, जब आपके बतने ताहिर व अतहर व मुतहर में मौजूद बच्चा मोहसिन शहीद हो जाता है, और उन्हीं जख्मों का ताब न लाते हुए आप जो है बिस्तर पे, बिस्तर बीमारी पर आ जाती हैं और चंद रोज बीमार रहती हैं। खुदा जानता है कितने रोज बीमार रही, मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। और आपका बिस्तर पर आना था कि अहले बैत के घराने में एक गम का माहौल तारी हो जाता है। ये गम दूसरा बड़ा गम है हुजूर पाक की रहलत के बाद। हुजूर पाक की रहलत का गम इतना बड़ा अजीम था अहले बैत के लिए कि सैयदे कायनात के लिए उस गम को मनाने के लिए एक मखसूस जगह बैतुल आजान बनाना पड़ा और हुजन के घर को वहां पर बनाना पड़ा। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि मौलाए कायनात कितनी साबिर और शाकिर हस्ती है। ज़ैनब कुबरा, उम्मे कुलसूम, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कितने अजीम है कि थोड़े से फाजले में दो बड़े अजीम गमों को सहने जा रहे हैं। عزیز و کائنات کی سیدہ کی بیماری کا سن کر بہت سے لوگ عیادت کے لیے آتے تھے۔ لوگوں کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر نیک لوگ نیکی کے کام کو پھیلانا چاہیں تو وہ پسند نہیں کرتے۔ سیدہ کائنات کی عیادت کے لیے لوگ آنے لگے، اور مختلف خواتین آتی تھیں اور جاتی تھیں، ایک غم کا ماحول طاری تھا۔ اور اس عیادت کے درمیان نام نہاد حکمران بھی سیدہ کی عیادت کے لیے آنا چاہتے تھے۔ سیدہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ مجھے ان کی عیادت قبول نہیں، میں پسند نہیں کرتی ہوں کہ وہ میری عیادت کے لیے آ جائے، میں ان سے ناراض ہوں اور میں ناراض اس دنیا سے جاؤں گی۔ مولا کائنات کے لیے وصیت کر دی کہ علی دیکھیں میرے جنازے میں یہ لوگ کبھی نہ آئے جنہوں نے نہ صرف جو ہے میرے ساتھ زیادتی کی ہے بلکہ پوری امت کے ساتھ خیانت کی ہے، خدا کے پیغام کے ساتھ خیانت کی ہے، رسول خدا کے ساتھ خیانت کی ہے۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جیسے کہ آج کی رات ہے۔ بی بی نے اپنی خادمہ جو کہ اسماء بنت امیس ہے اسے بلا کر کہا کہ اسماء دیکھیں میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے جا رہی ہوں، کچھ دیر کے بعد تم مجھے آواز دینا اور تم مجھے پکارنا، اور اگر میری طرف سے جواب نہ آئے نا تو اسماء تم سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی ہوں۔ اسماء کی آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے آگے بڑی، بی بی کے ہاتھ کو تھاما، چوما اور کہا بنت رسول اللہ یہ آپ کیا خبر دے رہی ہے مجھے؟ کہا اسماء اپنے بکا اور آنسو کو روکو، میرے بچوں کو پتہ نہ چلے۔ بی بی چلی جاتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہے، چادر اوڑھ کے بیٹھتی ہے۔ اسماء پریشان ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے، ٹہل رہی ہے، رہا نہیں جاتا۔ کچھ دیر کے بعد اسماء آواز دیتی ہے، اے رسول خدا کی بیٹی، اے قاب قوسین او ادنا کی بیٹی، اے خاتم النبیین و رحمت للعالمین کی بیٹی، اے کائنات کی سیدہ، کوئی جواب نہیں ملا۔ اسماء گھبرا کے بی بی کے بستر کے قریب چلی جاتی ہے، چادر کو ہٹاتی ہے، جو ہی نظر پڑتی ہے فریاد کرتی ہے، اور فریاد کر کے واہ محمدہ واہ علیہ کہتی ہے، بکا بلند ہو گئی، بکا کی آواز بلند ہو گئی۔ اس آواز کے درمیان اسماء کے یہ الفاظ حسنین کے کانوں میں پڑے کہ اسماء کہہ رہی ہیں، بی بی اپنے بابا محمد مصطفیٰ کو مجھ کنیز اسماء بنت امیس کا سلام پہنچا دینا۔ یہ آواز جو ہی حسنین علیہ السلام کے کانوں میں پڑی دوڑ کے کمرے کی طرف آ گئے۔ امام حسن اور امام حسین پہلے پہنچے، فرمایا اسماء سب خیریت تو ہے نا، کیا اماں جان کو نیند آ گئی ہے؟ اماں جان اس وقت تو سوتی نہیں تھی عام طور پر، کیا اماں جان ٹھیک ہے؟ اسماء کہنے لگی، بہشت کے جوانوں کے سردار، کائنات کی سیدہ نے دنیا سے رخت سفر باندھ لیا ہے، وہ اپنے بابا کے حضور چلے گئے۔ مختصر کرتا ہوں عزاداروں، امام حسن و امام حسین آگے بڑھتے ہیں، امام حسین اپنے آپ کو جناب سیدہ کے اوپر گراتے اور آواز دیتے، اما جان جانے سے پہلے اپنے حسین سے چند جملے تو کہو، بس صرف چند جملے تو کہو۔ آواز آئی بیٹا، علماء کہتے ہیں کہ آواز آئی بیٹا حسین، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے امام حسین آپ جیسا جو دن ہے وہ کسی کے لیے بھی ایسا دن نہیں آئے گا۔ اسی اثنا میں مولا کائنات بھی پہنچتے ہیں، بی بی کے قریب پہنچتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، اے بنت رسول خدا، اب آپ کے بعد میں اپنا درد کس کے ساتھ بیان کروں، میں تو تنہا ہو چکا ہوں۔ فاطمہ زہرا علی تنہا ہو چکے ہیں۔ کائنات کی سیدہ شکستہ پہلو اور زخمی بدن اور تازیانوں کے نشان کے ساتھ اپنے بابا کے حضور پہنچ گئی ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بس دعا کے دو جملے اور نوحے کی طرف پڑھتے ہیں۔ پروردگارہ ہم کائنات کی اس بی بی کے غلام ہیں، ماننے والے ہیں، پروردگارہ ہمیں قرآن و عطرت کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں بی بی کی سیرت و سیرت گفتاری و عملی کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہم جیسے حقیروں کو پروردگارہ اگر ہمارے نصیب میں ہماری زندگی میں ہمارے امام کا دیدار نہیں لکھا ہے تو پروردگارہ مرنے کے بعد عالم رجعت میں ہمیں واپس اس دنیا میں آنے اور صاحب الاصل والزمان کی دولت الکریمہ اور امامت و ولایت کے اس نورانی پیغام کو زمین میں اشرقت الارض بنور ربها کو دیکھنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما.